خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوام، میں ہوں شہزاد رضا۔ مسلم لیگ نواز کی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ملک سے فرقہ واریت ختم کریں گے۔ فرقہ واریت کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان جو ہے مختلف فرقوں میں ہیں، ہر ایک اپنا عقائد ہے، اور پچھلے کئی صدیوں سے، 1400 سال سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، اور مختلف فورم پہ سنی علماء ہوں یا شیعہ علماء ہوں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں فرقے، یہ بالکل ان کی حقیقت ہے اور اسلام کے لیے ضروری بھی ہیں، یہاں تک آرگومنٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فرقہ واریت ہے، اگر اس میں کوئی تشدد کا پہلو آ جائے یا کوئی دوسرے فرقے کی تضحیک کا پہلو آ جائے، وہ قابل برداشت نہیں ہے، اور حکومت نے اس سلسلے میں کچھ اقدامات بھی اٹھائے۔ پچھلے دنوں ایک خبر سامنے آئی کہ وفاقی جو وزارت مذہبی امور ہے، اس نے حج فارم کے فارم پر ایک خانہ جو ہے یا ایک کالم جو ہے ایسا ڈالا جس میں مسلک ظاہر کرنے کی بات کی گئی۔ یہ پوچھا گیا کہ آپ شیعہ ہیں، اگر ہیں تو ہاں میں جواب دیں، اگر نہیں ہیں تو نہیں میں جواب دیں۔ اس پر وزیر مذہبی امور جناب سردار یوسف صاحب نے یہ کہا، اور یہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ آج سے نہیں، پچھلے 20 سال سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ خبر کے جواب میں سعودی حکومت کی جانب سے ایک کلیریفیکیشن آئی، جس میں انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت کو یا جو حج حکام ہیں وہاں پہ، ان کو اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اپنا فرقہ ظاہر کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ منسٹر صاحب نے ایکسپلین کیا کہ اس فارم میں یہ شیعہ سنی کا خانہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، اور یاد سے نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرقے کی بنیاد پر اگر لوگوں کی تقسیم کر دی جائے اور ریاستی سطح پہ کر دی جائے، تو اس کے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اگرچہ 20 سال سے یہ خانہ موجود ہے، تو کیا اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا ایمبیشس پلان جو حکومت کر رہی ہے، وہ تمام تر مساجد، اسلام آباد کی مساجد میں ایک ہی وقت میں اذان اور نماز کا ایک ایمبیشس ٹاسک ہے جس پر کام جاری ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں وزیر مذہبی امور سردار یوسف صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، مجلس عبادت المسلمین کے سینئر رہنما، آپ کو بھی شکریہ۔ اور لاہور سے میں جوائن کر رہے ہیں یاسر پیرزادہ صاحب، جنگ کے کالم نگار ہیں، انالسٹ ہیں، بہت شکریہ یاسر آپ کا بھی۔ منسٹر صاحب، سب سے پہلے آپ سے خانے کی بات ہو جائے، آپ کا آج بیان آیا اخبار میں کہ یہ آج سے نہیں 20 سال سے ہے، اچھی بات ہے۔ تو جب ریاست لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دے فرقے کی بنیاد پر، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بڑا غلط کام ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اور جو ریاست نے اس لیے نہیں کیا کہ ریاست نے اپنی طرف سے کیا ہے، بلکہ یہ اہل تشیع کی ڈیمانڈ پر، یہ چونکہ علیحدہ ان کے فقہی لحاظ سے کچھ اس طرح مذہبی جو رسومات ادا کرنی ہیں کہ جو ضروری ہے، اور اس کے لیے جس طرح پچھلے 20 سال سے یہ خانہ تھا اور اس میں اہل تشیع بھائی وہ جاتے تھے اور ان کے لیے علیحدہ انتظام ہوتا تھا، اور اس میں پہلی بات، ایک بات تو یہ تھی کہ ان میں اکثر وہ پہلے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں جا کر وہ پہلے ہی جب حج مکمل ہو جائے تو واپسی پر وہ چاہتے تھے کہ جلدی واپس آ جائیں، کیونکہ اس کے بعد محرم شروع ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پر ٹرانسپورٹ ان کے لیے، وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ بغیر چھت کے ہو،
مختصر ان کی سہولت کے لیے،
اور ان کی سہولت کے لیے بہت ساری اور جو چیزیں۔
آپ وزیر مذہبی امور ہیں، تو آپ سے سوال بنتا ہے کہ 20 سال سے ان کو یہ سہولت دی جا رہی ہے، 20 سال پہلے یا جب یہ خانہ نہیں تھا، تب کیا واقعہ ہوتا تھا؟
پہلے نہیں تھا، اسی لیے ان کی طرف سے یہ ایک مطالبہ آیا کہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی جو ہے عبادت کر سکیں، اور اس کے مطابق حج ادا کر سکیں، اس کے مطابق باقی جو مناسک کے حج وہ ادا کر سکیں، اور وقت پر آ بھی سکیں۔ اس کے بعد چونکہ محرم شروع ہوتا ہے، تو محرم میں بھی آ کر پھر چونکہ وہ عزاداری اور باقی جو ہوتی ہیں، اس وجہ سے۔
علامہ صاحب، منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ کیا گیا، تو ایسے ہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور منسٹر صاحب کا بھی، ان کی بات بالکل درست ہے کہ کچھ لوگوں نے، میرا خیال ہے کوئی 2 دہائیاں پہلے، اس حوالے سے آواز اٹھائی تھی کہ فقہی طور پر بعض مسائل ایسے ہیں جن کے حل کے لیے اس حساب سے کام کرنا ضروری ہے۔ اس میں پہلی بات وہی ہے جس کی طرف منسٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، یا میرا خیال ہے پہلے کہیں پر اشارہ ہوا تھا، کہ ہمارے ہاں خاتون اگر بغیر محرم کے حج پر جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے، لیکن فقہ حنفیہ کے مطابق بغیر محرم کے نہیں جا سکتی۔ دوسری بات، میقات سے احرام باندھنے کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ کو میقات جا کر ہی احرام باندھنا ہے، میقات سے پہلے اگر آپ نیت کریں گے تو یہ نیت درست نہیں ہے۔ अब उसके लिए आपको मीकात जाकर वहां से आप एहराम की नियत करेंगे, एहराम बांध देंगे, फिर जो है हरम इलाही में दाखिल होने के लिए सफर का आगाज करेंगे। और इसी तरह से जो आप मुज़दलिफ़ा की तरफ जाते हैं, मशर की तरफ जाते हैं, उसमें अगर आप दिन में सफ़र कर रहे हैं और आप हालत एहराम में हैं, तो हालत एहराम में आप साए में नहीं रह सकते। अगर आप साए में आ जाते हैं और जानबूझ के छतरी हाथ में ले लेते हैं जिससे आपको साया मिले, तो हज इस हवाले से ठीक नहीं होगा। और इसी तरह से बस में अगर आप सफ़र करते हैं और बस की छत है, तो छत के नीचे आप सफ़र नहीं कर सकते, आपको खुली फ़ा में सफ़र करना है ताकि उन सख्तियों को आप झील सकें। अब फिक्र हनफिया में ये सहूलत मौजूद है कि वो सफ़र कर सकते हैं। अब इस तरह के मैं अर्ज़ करता हूँ, इस तरह के मसाइल की वजह से कुछ हमारे उलमाए कराम ने इस मौजू को उठाया कि भाई हमें इन इन हवालों से अपने हज को ठीक करने के लिए सहूलत चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप हज के फार्म में ये चीज़ ले आएँ? ये एक सवाल है। अगर हज के फार्म में इस सवाल को लाए बगैर ये सहूलतें दी जा सकती हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हज के फार्म में लाने की। लेकिन अगर हज के फार्म में इन तमाम चीज़ों को लाने के बाद ही आप ये सहूलतें फराहम कर सकते हैं, वरना नहीं हो सकता, यानी ज़रूरत है, तो फिर आपकी मजबूरी है, मजबूरी के तहत जो है उसको कबूल करना चाहिए।
कबूल करना चाहिए, तो आपको कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं है?
मैंने अर्ज़ किया, जो उसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने अर्ज़ किया आपसे।
बिल्कुल ठीक। यासिर पीरज़ादा साहब, मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, अलामा अमीन शहीदी साहब ने कहा कि अगर मजबूरी है हज के फॉर्म पे ये खाना होना चाहिए, तो इनको भी कोई इतराज़ नहीं है अगर मजबूरी के आलम में अगर किया जा सकता है। मेरा नुक्ता ये था कि जब रियासत ये इस तफरीक करना शुरू कर देगी, चाहे वो मुफीद मकसद मुफीद हो उनका बेशक, या उनका जो पर्पज़ है वो कोई ऐसा बुरा ना हो, लेकिन फिर भी जब एक चीज़ आ जाए और रियासत ये सवाल करना शुरू कर दे किसी भी बुनियाद पर कि आप शिया हैं या सुन्नी हैं, तो इससे लोगों के जहनों में सवालात भी उठेंगे और शायद उनमें कोई इस्तराब की कैफियत भी हो। आपकी ओपिनियन है?
देखें, बात यह है कि ये जो आर्गुमेंट है ना कि हमारा ये मुतालबा था या किसी मसलक का ये मुतालबा था, लिहाजा उस मुतालबे को दो दहाइयाँ पहले हमने तस्लीम कर लिया और उसके बाद हमने ये खाना इंट्रोड्यूस करवाया इनकी सहूलत के लिए, ये मुझे दलील में कुछ वजन इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि मुतालबे तो बहुत सारे होते हैं आवाम के, और वो किसी भी किस्म के हो सकते हैं, वो बिल्कुल गैर मंतकी भी हो सकते हैं बाज़ूकात हमारे और आपके लिहाज से। तो क्या इसका मतलब ये है कि रियासत जो है उन मुतालबात को मानना शुरू कर देगी? ये तो रियासत का काम है ना कि उसने जो आइन में अगर एक चीज़ दी हुई है कि किसी भी शख्स को उसके यानी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा उसके रिलीजन की वजह से या उसकी ज़ुबान की वजह से या उसके कल्चर की वजह से, तो और तमाम को बराबर मौके दिए जाएंगे, तो इस बुनियादी असूल से इन्हराफ़ तो खुद रियासत भी नहीं कर सकती ना, क्योंकि उसने तो गारंटी दी हुई है ये। हाँ, ये भी लिखा हुआ है आइन में कि आप किसी मसलक को उसके अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से रोकेंगे भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे लामा साहब ने कहा कि अगर उनके मसलक के मुताबिक कुछ ऐसे मनासिक हैं हज के जो वो परफॉर्म करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको परफॉर्म करने में किसी किस्म की रुकावट भी मुझे नज़र नहीं आई इनकी गुफ्तगू से। वो परफॉर्म कर सकते थे, अगर वो समझते हैं कि बस में छत के नीचे बैठ के सफ़र उन्होंने करना नहीं था तो वो ओपन में सफ़र कर लेते, उसमें रुकावट की कौन सी बात है। और स्टेट इस ज़मन में क्यों कूद आई बीच में, किसी को मसलक बताने पर मजबूर क्यों कर रहा है, ये मेरी समझ से तो बाहर है। यानी इस तरह की अगर हम डिवीजन्स स्टेट की या रियासती सतह पर शुरू कर देंगे तो फिर तो हम यानी एक सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट दे रहे होंगे ना कि जी हम तो मसले की बुनियाद पर तो खुद रियासत अगर शुरू कर देगी इस तरह के काम, तो फिर हम किस मुंह से कहेंगे कि हम इस मुल्क में फिरका वारियत खत्म करना चाहते हैं।
बिल्कुल,
तो मुझे तो इस दलील में कोई वजन नजर नहीं आता कि इन्होंने मुतालबा किया था, हमने मुतालबा मान लिया।
मैं सरदार साहब, मैं उनकी बात में एक चीज़ का इजाफा करूँ, मैं यासिर पीरज़ादा साहब की बात से इतफाक करता हूँ कि सवाल यह है कि क्या ये शक डालने के बाद मसला हल हो सकता है या इस शक के बगैर भी मसला हल हो सकता था? ये है सवाल, ठीक है। ये नहीं, मसलन मेरा वो ये है कि इस शक को डाले बगैर अगर रियासत वो तमाम सहूलतें फराहम कर सकती है तो इस शक को डालने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर कल ये मुतालबा आ जाए कि जी शनाख्ती कार्ड पे भी आप फिरके का लिखें कि आप शिया हैं सुन्नी हैं, पासपोर्ट के ऊपर भी लिखें, अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे भी लिखें, तो मसाइल पैदा होंगे ना। तो ये अगर खाना ना हो तो ज्यादा मुनासिब नहीं होगा अगर आप उनको ये सहूलियात दे देते हैं और ये खाना निकाल देते हैं।
ये अंदाजा फिर किस तरीके से लगाया जा सकता है, कितने लोग जा रहे हैं और कितने लोगों के लिए इंतजाम कर रहे हैं? ये उनकी तो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये उन्होंने रखा है पहले से,
इंतजामी मसला
है। और दूसरी बात है कि اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں، اور ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہر جو پاکستانی شہری ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، وہ اس کو مکمل آزادی ہے، اس کو یہ پرووائڈ کرنا چاہیے، ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اب بات یہ ہے جس طرح کہ اس میں یہ شرعی مسئلہ ہے، اب فقہی لحاظ سے جو علماء کرام وہ بہتر سمجھتے ہیں، جس طرح علامہ صاحب نے کہا، اب یہ ان کے لیے انتظام علیحدہ کرنا، بس کے انتظام علیحدہ کرنا، یا وہاں جا کر میکا سے جافا سے جاتے ہیں میرا خیال ہے، وہاں سے احرام باندھتے ہیں، ان کا انتظام کرنا، پھر مکتب کا علیحدہ انتظام کرنا کہ وہاں میرا خیال ہے وہ اپنے جو علماء کرام ہیں وہ باقی جو حج کے حوالے سے، مناسک کے حج کے حوالے سے
سکھانے
کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں، اور اس میں کوئی اس طرح فرقہ واریت کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ اس کو بلا وجہ، میرا خیال میں ایک چیز کو اتنا اٹھایا گیا کہ یہاں پر اس میں آج کی بات تو نہیں، اہل سنت والجماعت، اہل تشیع کتنے عرصے سے پوری دنیا میں ہیں، پاکستان میں بھی، باہر بھی ہیں۔
اچھا، میری جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فارم پہ لکھا کہ کیا آپ شیعہ ہیں یا نہیں ہیں، جو شیعہ حضرات سے میری بات ہوئی، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فارم پہ یہ کیوں نہ لکھ دیا گیا کہ آپ سنی ہیں یا نہیں، جو باقی لوگ بچے ان کے لیے انتظامات کر دیں۔
دیکھیں یہاں پر یعنی شیعہ ہیں یا نہیں ہیں، میں نے خیر فارم میں خود بھی تو نہیں دیکھا، لیکن یہ میں نے پڑھا جس طریقے سے اب انہوں نے اگر اس طریقے سے لکھا ہے، یا یہ لکھ دیتے دیتے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، بس اتنا مطلب ہے، آپ
یعنی اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے،
اس میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، مطلب اگر کسی کو یہ ناگوار گزرتی ہے یہ بات، اس کو مطلب ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، امپروومنٹ ہو سکتی ہے۔
اچھا، یو آر اوپن فار دس، ویری گڈ، ویری پازیٹو۔
بہرحال یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، انتظامی مسئلے میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اگر کوئی اعتراض ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ہمیں سردار صاحب سے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح کی کوئی مشکل نہیں۔
بالکل ناظرین، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، سٹے ود اس۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، بات کر رہے تھے حج کے فارم پر اس خانے کی جس میں فرقے کو ظاہر کرنے کا کہا گیا ہے شیعہ حضرات کے ساتھ۔ منسٹر صاحب، ایک سوال اور اس پہ کروں گا پھر آگے بڑھیں گے، وہ یہ کہ میں نے باقی جو ممالک ہیں، انڈیا ہے، ملیشیا ہے، ترکی ہے، اور بھی کئی اسلامی ممالک ہیں، ان کے حج فارم میں نے پڑھے اور مجھے کہیں پہ فرقے کا خانہ نظر نہیں آیا، تو یہ جو مسائل جو ہمارے شیعہ علماء آپ کے مطابق یا امین شہیدی صاحب نے کہا انتظامی معاملہ ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سہولت ہوگی تو باقی جو ممالک ہیں وہاں تو شاید شیعوں کی تعداد انڈیا میں دیکھیں تو شاید پاکستان سے بھی زیادہ ہو، تو وہ ان کے یہاں پہ کوئی ایسا خانہ موجود نہیں ہے۔
دیکھو میں نے جس طرح کہا کہ یہ ایک ڈیمانڈ پر بات ہوئی ہے، اگر ان ممالک میں انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی ہو، شیعہ نے کی یا سنی نے کی، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کی نہیں ہوگی، یہ انتظامی معاملہ ہے، اس لیے یعنی یہاں ایک ضرورت تھی انتظامی طور پر، تو حکومت نے سوچا اس وقت کہ یہ ٹھیک ہے ان کے علیحدہ اس کے جو انتظامات کرنے کے لیے یہ خانہ رکھا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے لوگ ہیں، ان کے لیے انتظامات کس طریقے سے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ حکومت تو انتظامات کرتی ہے، باقی تو یہ شرعی جو لحاظ سے یہ جو معاملہ ہے یہ علماء کرام کا ہے، اور جو فرقے کے آپ بات کرتے ہیں، دیکھو فرقے آج سے تو نہیں، عرصے سے، فرقہ واریت علیحدہ چیز ہے، فرقہ علیحدہ چیز ہے، فرقہ واریت وہ جس طریقے سے اگر کوئی متشدد،
لیکن اگر اب یہ کہہ رہے ہیں، جیسے شہیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو زیادہ مناسب ہے، تو کیا آپ انتظار کریں گے کہ یہ کوئی باضابطہ؟
اس حوالے سے ایک اور بات بھی عرض کروں، اس کے بعد جواب
کہتے ہیں، فرض کیا اگر شہیدی صاحب کہتے ہیں، ہمارے اہل تشیع علماء کرام کہتے ہیں نہ ہو، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔
میں اس پر عرض کرتا ہوں، دیکھیں میرا خیال ہے پاکستان کی نسبت زیادہ حاجی لبنان سے آتے ہیں، زیادہ حاجی خود سعودی عرب کے ہوتے ہیں، شیعہ حاجیوں کی میں بات کر رہا ہوں، زیادہ حاجی عراق سے آتے ہیں، ان کے بھی وہی فقہی مسائل ہیں نا جو پاکستان کے شیعہ کے فقہی مسائل ہیں، فرق تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں پر اگر فارم میں یہ شک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اس شک کے بھی ان کی ان فقہی ضرورتوں کو پورا کرنا ممکن ہے۔ اب اگر ایسا ہے تو پھر حتی الامکان ریاستی اداروں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر بھی فرقہ واریت کی کوئی بھی بو آئے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، حوصلہ افزائی نہ ہو۔
یاسر پیرزا صاحب کے منسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر شیعہ علماء جو ہیں اگر یہ کوئی بات کرتے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو کیا ریاست کو، حکومت کو اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ اگر دوسری جانب سے علماء کرام یہ ڈیمانڈ کریں گے تب یہ خانہ ہٹایا جائے، یا حکومت از خود بھی اس پہ کاروائی کر سکتی ہے؟ اور یہ کہ جو کیونکہ پاکستان میں شیعہ سنی مسئلہ بڑا نازک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو محرم الحرام میں ہوا 2 سال پہلے، تو کیا مناسب نہیں کہ حکومت انتظار نہ کرے اور اس سے پہلے ہی اپنے طور پہ اس کا کوئی بندوبست کر لے؟
نہیں، مجھے تو میں تو اس بات کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اتنی ڈیمانڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب جب مطالبہ آئے گا تو پھر ہم اس پہ غور کریں گے. بھائی آپ پہلے غور کر لیں تو اس پابندی تو کوئی نہیں غور کرنے پہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں پتہ کہ یہ خانہ فل کرنا مینڈیٹری ہے کہ نہیں, لازمی ہے کہ نہیں. اگر تو یہ لازمی ہے پھر تو میرا خیال ہے مناسب بات نہیں ہے. آپ یہ خانہ چلیں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کیا آپ کا تعلق کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنا تعلق کسی فرقے سے ظاہر کریں, اگر ہاں تو کیا آپ فرقہ ظاہر کرنا پسند کریں گے. یعنی آپشن سا دے دیں اور اس میں بھی یہ نہ لکھیں کہ کیا آپ شیعہ ہیں, مطلب یہ ذرا مناسب بات نہیں لگتی نا. اب آپشن دے دیں اور اس میں بھی یہ لکھیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ظاہر کریں, اگر چاہتے ہیں تو ظاہر کرنا تو کیا پھر لکھتے ہیں آپ تاکہ ہمیں سہولت ہو جائے اگر زیادہ سے زیادہ ان کو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہی طے کرنے. اول تو میں اس آرگیومنٹ کو بائی نہیں کرتا, جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کے علاوہ دنیا میں اتنے اسلامی ممالک ہیں ادھر تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ سارے اس قسم کے مسائل جو ہیں یہ ہمارے ہاں کیوں ہوتے ہیں؟ تو لہٰذا اس پہ کوئی سوچنے کی ضرورت ہے. کوئی ہم اتنے کوئی یونیک ملک تو نہیں ہے آبویسلی کہ صرف یہیں پر اس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں جس کا ہم اس قسم کا حل ڈھونڈتے ہیں. وہ بھی ہم سے زیادہ ہی مسلمان ممالک ہیں, ادھر بھی سب لوگ حج کرتے ہیں, وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ادھر تو اس قسم کی کوئی نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ہوتے ہیں سارے ایڈمنسٹریٹو معاملات. یہ آپ اسلامی ممالک کی بات کر رہے ہیں, جو باقی ممالک ہیں دنیا میں یو کے امریکہ جرمنی کینیڈا وغیرہ جہاں پہ لا تعداد مسلمان شیعہ سنی اور دیگر فرقوں کے رہتے ہیں, وہ نمازیں بھی وہاں پڑھتے ہیں اپنے مسلک کے مطابق, وہاں نہیں ہوتے اس طرح کے مسائل پیدا. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو یاد ہے جس واقعے کی آپ نے دو سال پہلے مثال دی, میں اس وقت بھی آپ کے پروگرام میں آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی خبر جو ہمیں پڑھنے کو اور سننے کو ملتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی اس کے حل کے لیے علماء کرام سے رابطہ کر لیا گیا. بھائی یہ ایک انظامی معاملہ ہے, آپ اس کو ایڈمنسٹریٹولی ڈیل کریں. یہ آپ نے کس قسم کی اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے کہ جس کے لیے علماء کرام سے رابطہ کر لیا گیا؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کہیں اور امریکہ برطانیہ میں کہیں اور اگر شیعہ سنی فسادات خدا نخواستہ ہو جائیں تو وہ جو ہے اسکاٹلینڈ وہ جو ان کی پولیس ہے وہ فون کرے گی شیعہ یا سنی علماء کو کہ جناب آ کے مسئلہ حل کروائیں؟ وہ تو پولیس ہی حل کرے گی ان کا مسئلہ. سو اس لیے انظامی معاملات کو شرعی معاملات سے میرا خیال ہے کنفیوز نہیں ہمیں کرنا
تھوڑا سا اس زمن میں. دیکھیں میں تو خیر بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, انتظامی معاملات یا حکومت کے تو یہ کام ہے, لیکن یہاں پر جو علماء کرام ہیں یہ ایک شرعی معاملہ بھی ہے, فقہی معاملہ ہے, یہ بڑا نازک معاملہ ہے, یہ علماء کی اس کے بغیر حل نہیں ہو سکتا, اسی وجہ سے یہ رکھا گیا. اب کی بات ہے کہ میرے پاس اہل تشیع علماء کرام آئے ابھی, انہوں نے کہا جی ہمارا کوٹا علیحدہ رکھا جائے
حج میں.
ہاں حج میں علیحدہ کوٹا رکھا جائے. میں نے کہا دیکھیں جی ہم نے کوٹا تو کسی کا نہیں رکھا, لیکن ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کا جتنا مخصوص کوٹا رکھتے ہیں تاکہ اوپن جس طریقے سے آپ بیلٹنگ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے بہت کم لوگ آتے ہیں بیلٹنگ میں, تو اس کے لیے کوٹا رکھتے ہیں. تو پھر ہم نے کہا یہ تو ہم اس وقت تو ہم نہیں کر سکتے, ہم یہ مطلب ہے اہل سنت والجماعت ہے یا اہل تشیع, ہم تو سارے مسلمان جو ہیں جتنے سب کے لیے حج کے لیے جو فارم لیتے ہیں یا اس کی قراندازی کرتے ہیں سب کی اکٹھے کے بیلٹنگ کریں گے. تو یہ اس حد تک یعنی ڈیمانڈ ہوتی رہتی ہیں, یہ آتی رہتی ہیں. اس کو ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے تو واقعی یہ بڑا مشکل ہے, جس طرح کہ اگر علیحدہ کوئی فرقے کے لحاظ سے مطلب ہے یا کوٹا رکھنے کے, تو اس میں سب سے بڑی بات میں پھر کہوں گا کہ علماء کرام چاہے وہ اہل سنت والجماعت سے ہیں یا اہل تشیع سے ہیں, یہ وہ معاملہ حل کر سکتے ہیں, وہ یعنی اس چیز کو اور اتفاق کریں تو سٹیٹ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے.
شہیدی صاحب یہ کیسی عجیب سی ڈیمانڈ ہے آپ
کی؟ میں دیکھیں دو باتوں کو الگ الگ ہونا چاہیے. ایک ہے فقہی مسئلہ جس کو آپ شریعت کا فہم کہتے ہیں, اس کو الگ سے ڈیل کرنا چاہیے. جس چیز کا تعلق فقہی اور شرعی معاملات سے نہیں ہے بلکہ آپ کے انتظامات سے ہے, انتظامی امور سے ہے, اس کو الگ سے ڈیل کرنا چاہیے. جو حج کے اس فارم میں اس نقطے کا تعلق ہے, اگر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اگر انتظامی حوالے سے اس کی ضرورت نہیں ہے تو کیوں لاتے ہیں, نہ لائیں ختم کر دیں. انتظامی حوالے سے اگر واقعی آپ مجبور ہیں لانے پر تو میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا, مجھے ان انتظامات کا اندازہ نہیں ہے. لیکن اگر انتظامی معاملات میں بغیر اس لفظ کے لائے ہوئے آپ انتظامات کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ایسا ہونا چاہیے. جہاں تک کوٹے کی بات ہے, دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے جانے والوں کی تعداد جو ہے, جب آپ درخواستیں وصول کرتے ہیں نا تو وہاں پر لاکھوں درخواستیں ہوتی ہیں, اس میں جو ہمارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ پھر درمیان میں بہت کم رہ جاتے ہیں. اگر آپ قرآن اندازی میں لے آتے ہیں تو بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے. اسی وجہ سے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے, اور اس سے پہلے بھی ایسا نہیں ہے کہ کوٹا نہ ہوتا ہو, پہلے بھی کوٹا تھا اور لوگوں کو کوٹا ملتا رہا ہے, اور اسی کوٹے کی بنیاد پر حاجی جو ہے سلیکٹ ہوتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں. اس دفعہ اس کوٹے کو ختم کر دیا گیا ہے جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق.
تو
میں اپنی معلومات بتا رہا ہوں, مجھے جو لوگوں نے بتایا میں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں, چونکہ میں کبھی اس کوٹے کے اس میں تھا نہیں تو اس لیے میرے علم میں نہیں ہے, لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے. اس لیے جن لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی کوٹا بحال کریں تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ جا سکیں, یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. اب اگر یہ انتظامی حوالے سے سابقہ ادوار میں یہ کوئی مشکل نہیں رہی ہے تو اب بھی ان شاء اللہ تعالیٰ مشکل نہیں ہوگی.
خیر, آپ کالم سے بھی ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے نا. ایک سوال میں کر لوں ذرا. آج آپ مانگ رہے ہیں اگر حج میں کوٹا, کل آپ کہیں گے ہمیں ملازمتوں میں کوٹا دو, اس کے بعد آپ کہیں گے قومی اسمبلی میں کوٹا ملنا چاہیے, تو یہ تو ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ.
نہیں, دیکھیں حج کی بات اور ہے, اس لیے کہ حج کے لیے مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں اور یہ عبادت ہر ایک کا ظاہر ہے, ہر ایک کی خواہش ہے اور ہر ایک چاہتا ہے اس میں جائے. ٹھیک, وہاں پر تو آج تک کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے.
ٹھیک ہے,
نہیں, جو غیر معقول چیز ہے اس کو الگ رکھے نا, یہ ایک معقول مطالبہ تھا. ہم اس سے پہلے بھی آپ مختلف علاقوں کے لیے آپ کوٹے نہیں رکھتے کیا؟ آپ نے یونیورسٹیز کے لیے مختلف علاقوں کے مختلف کوٹے نہیں رکھے ہوئے؟
نہیں,
علاقوں کی بنیاد پر کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر محلومیت ہیں, وہاں کے لوگوں کو کم موقع ملتا ہے. کم کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, باقی جو فرض کریں کشمیر ہے تو ایک چھوٹا علاقہ ہے. اس چھوٹے علاقے کے لوگوں کو پنجاب کی اس بڑی آبادی میں جو ہے وہ گنتی میں آتے ہی نہیں ہیں, اس لیے آپ ان کو کوٹا دیتے ہیں تاکہ ان کی وہ ڈیمانڈ پوری ہو سکے. اسی طرح سے یہ بھی ایک مطالبہ ہے کہ بھئی حج میں چونکہ سب تمام فرقے جب شامل ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے ہمیں کم سیٹیں ملتی ہیں, اس لیے یہ مہربانی کریں کہ ہمیں کوئی ایسا کوٹا دیں جس میں ہم زیادہ سے زیادہ حاجیوں کو بھجوا.
ہاں, میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی, جو کوٹا اگر رکھا جائے فرض کیا, یہی تو فرقہ واریت ہو جاتی ہے نا زیادہ زیادہ. اصل میں جو اس سے پہلے مجھے اس کا پتہ نہیں کہ پہلے تھا کوٹا نہیں, میں جب سے آیا ہوں دو سال سے, تیسرا سال ہے, تو کوئی علیحدہ کوٹا نہیں ہے, کسی علاقے کا بھی نہیں ہے حج میں, کسی مسلک کا بھی نہیں ہے, کسی فرقے کا بھی نہیں ہے, بلکہ اکٹھا ہی. اس کی پہلے پالیسی تھی فرسٹ کم فرسٹ سر, اب پالیسی یہ بنا دی تبدیل کی, بیلٹنگ کی جائے, اوپن بیلٹنگ کی جائے, تو اس میں کوٹا وغیرہ
کوٹا نہیں ہے. یاسر صاحب, یہ بتائیے کہ علامہ صاحب نے کہا جی کوٹا حج کا, اور منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں کی جا سکتی, تو میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ اگر آپ آج حج میں مانگ رہے ہیں تو کل اگر یہ ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ سرکاری ملازمتوں میں یا پارلیمنٹ کی نشستوں میں, تو یہ کہہ رہا تھا کہ بلوچستان ایک چھوٹا صوبہ آبادی کے ادوار سے ہے تو ان کا کوٹا ہوتا ہے, تو یہاں پہ فرقے کی بنیاد پر کیوں نہیں ہو سکتا تاکہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں؟ مقصد غلط نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں, کہنے کا مقصد مفید ہے تاکہ لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں. آپ ایگری کریں گے ان سے؟
نہیں, یہ دو مختلف باتیں ہیں. دیکھیں, جو کوٹے کی ڈیمانڈ ہے نا, یہ کہنا کہ جی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے, تو یہ تو دیکھیں حج تو ایک سعادت ہے, ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, سو وہ تو ہر کوئی چاہے گا جی میں جاؤں. تو لہٰذا اب اس میں تو قرآن اندازی ہی ایک واحد حل نکلتا ہے, اور وہ بھی کمپیوٹر بیلٹنگ. اب اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر بیلٹ جو ہے وہ شیعہ جو ہیں لوگ ان کی کم نکالتا ہے پرچیاں, اور اس اہل سنت اعتراض نکالتا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا.
اس پر اعتراض بھی کوئی,
رینڈم بیلٹنگ تو ایسے ہی
رینڈم بیلٹنگ ہے, لیکن جو
اس پہ اعتراض کوئی نہیں ہے.
جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ شیعہ بھائی جو ہیں ان کی تعداد پاکستان میں کم ہے, سنی حضرات زیادہ تعداد میں ہیں, تو اس وجہ سے زیادہ نمبر ان کا آ جاتا ہے, یہ شاید کہنا چاہتے ہیں.
تو وہ ہاں, تو وہ تو پروپورشنیٹلی جاتے ہیں نا لوگ, یعنی پھر وہ سنیوں کی بھی تو اس طرح ہی خواہش ہے نا جانے کی حج پہ, جیسے کسی اور کی ہوگی, تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے, تو اس کا حل تو رینڈم بیلٹنگ ہی ہے.
فستبقل خیرات والی بات ہے, ہمارے لیے کوٹا فکس کر دیا جائے تو یہ تو آرگومنٹ ٹھیک نہیں ہے, آگے بڑھ جائیں, تنازع والی بات نہیں ہے.
نہیں, آگے بڑھ نہیں, دیکھیں نا اس میں گزارش سنیں نا, بات یہ ہے یہاں پہ, یہ بھی ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے کہ لوگوں نے چار چار پانچ پانچ حج کیے ہوئے, کسی نے ایک بھی نہیں کیا ہوا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس کو موقع ملنا چاہیے جس نے ایک بھی نہیں کیا ہوا.
بالکل صحیح,
جو چار پانچ کر چکے ہیں, میرا تو خیال ہے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے اب, تو لہٰذا یہ پھر ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, اور یہ کمپیوٹر رینڈم بیلٹ جو ہے اس کا بہتر حل ہے. ہاں, آپ جو آپ کمپیئر کرتے ہیں ملازمتوں میں کوٹا یا اسمبلی میں کوٹا, یہ دیکھیں اٹس لائک کمپیئرنگ ود ایپل ود اورنجز, जो मुलाजमतें हैं ना वहां पर आप कंपीट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो पंजाब में है, लाहौर में है, एचसन कॉलेज से पढ़ा है, उसने अगर मुकाबले का इम्तहान दिया तो उसके पास करने के चांसेस उस बेचारे उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा हैं जो बलूचिस्तान के जिला जोब में बैठा किसी दूर अफ्तादा गाँव में और उसने मुकाबले का इम्तहान दिया तो वो कहाँ से कम्पीट करेगा। इसलिए कोटा रखा गया कि जो बैकवर्ड इलाके हैं उन लोगों को मौके चूंकि नहीं मिलते, वहां पे तालीमी इदारे नहीं उस तरह से काम करते, वहां पे इतने काबिल असातिज़ा नहीं मिलते, तो लिहाजा उनके लिए कोटा मखसूस किया गया ताकि जब तक उनको वो मौके नहीं मिले तब तक वो कम से कम कौमी धारे का हिस्सा जरूर बन सके।
ठीक, ठीक।
ये कॉम्पिटिशन था जिसका ये हल निकाला गया। इसका ये हज की इबादत से वहां पे तो कंपटीशन इस तरह से तो नहीं होता, ये दो बातें कंपेयर नहीं की जा सकती। यहाँ पे दलील इनकी दुरुस्त नहीं है, मैं इससे एग्री नहीं करता।
बिल्कुल, मिस्टर एक ब्रेक ले लो फिर आपके पास में आता हूं, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर हूं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सरदार यूसुफ साहब, वजीर मजहबी उमूर, अमला मामी शहीदी साहब और यासिर पीरजा साहब। वजीर साहब, हमने बात की थी हज में जो कॉलम है उस पर काफी आपने बात कर ली। एक आजकल आप बड़े एम्बिशियस प्लान पे काम कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में शायद ये पायलट है आपका कि तमाम मसाजिद में एक ही वक्त में अजान और नमाज हो। अच्छी बात है, लेकिन क्या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है?
जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक कोशिश हमने की है वजारत मजहबी उमूर ने कि इस्लामाबाद में जितने भी मसालक के उलमाए कराम हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी हमने बनाई और उन्होंने मिल बैठ कर ये तय किया कि एक ही वक्त में अजान भी हो सकती है और जमात भी हो सकती है। तो इस सिलसिले में जिस तरह शुरू से मैंने कहा ये काम जो है उलमाए कराम का है और उलमाए कराम ने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर इत्तफाक किया।
उसमें शिया उलमा भी शामिल है?
हाँ जी हाँ, उसमें शिया उलमा भी शामिल
है, अहले सुन्नत
हैं, अहले हदीस हैं।
कितनी मसाजिद ऐसी हैं कि जहाँ पे काम शुरू हो गया एक ही वक्त में?
देखो पिछले जुम्मे से हमने इसका आगाज किया था फैसल मस्जिद से और उसका हमने कल मीटिंग रखी है, कल 8 तारीख को सुबह इंशाल्लाह मीटिंग करेंगे और उसमें एक अंदाज़ा लगाएंगे कि इतनी मसाजिद
नहीं, फैसल मस्जिद तो एक ही मस्जिद है ना?
नहीं नहीं, मकसद है कि कल हमने उन मीटिंग रखी है उस कमेटी की भी और इंतज़ामिया की भी और सारी हम इंशाल्लाह ये मालूमात हासिल करेंगे कि कितनी मसाजिद पर उस पर अमल हो रहा है। चूँकि हमने हम बाई फोर्स तो नहीं करना चाहते ना ज़रूरत इस बात की, हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम ने इत्तफाक किया है इसको वही अमली जामा में पहनाए। इस्लामाबाद की सतह पर हमने शुरू किया हुआ है, यहाँ पर तकरीबन 253 मसाजिद हैं छोटी बड़ी, कुछ औकाफ की हैं कुछ औकाफ से हट करें और उनमें हमने जो कैलेंडर तैयार करके उनको भेजा है।
अच्छा, ये जो मसाजिद है तो क्या ये भी कोई प्लान है कि सारी की सारी मसाजिद औकाफ की तहवील में ले ली जाएं और जो उनके अखराजात हैं वो औकाफ हुकूमत पाकिस्तान पूरी करे, चाहे वो इमाम मस्जिद को तनख्वाह देने का हो या दीगर जरूरियात पूरी करे?
ना, अभी तो कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं है।
अच्छा,
और जो औकाफ की मसाजिद हैं उसमें जो जो गवर्नमेंट है उनको सही वो करे, जो उसमें मरम्मती की ज़रूरत पड़ती है, बाकी फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है वो उसमें ज़रूर बनाए। एक ये भी डिमांड आई थी कि ख्वातीन के लिए भी यहाँ इंतज़ाम किया जाए नमाज का। जी हाँ, मस्जिद में तो ये अच्छी बात है, ख्वातीन के लिए भी ज़रूर इंतज़ाम किया जाए, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ बाकी जो मसाजिद हैं उसमें चाहे वो औकाफ से बाहर हैं वो अपने
तौर पर चला मसाजिद हैं, इसमें जो जुमे का खुतबा होता है कई जगहों से कंप्लेंट आती है कि उसमें कोई ऐसी बात कह दी गई जो दिल आजारी हुई किसी दूसरे फिरके की, इस पर भी कोई नजर रखी थी आपने?
जी जी, ये इस पर भी, ये इसीलिए देखें ना जी, एक जितने भी अगर उलमाए कराम आयमा साहिबान खुतबा हैं जाहिर है उनके साथ हम राबता में रहेंगे और वो अगर मिल बैठ कर एक मौका उन्हें मिलेगा तो पहली बात है कि वो खुद ही इस चीज से इज्तनाब करेंगे, दूसरी बात है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत भी ये चीज है, कोई हेड स्पीच वगैरह दूसरी तीसरी की जाती है तो उसके खिलाफ काम।
अलामा साहब, ये एक ही वक्त में अजान और नमाज, आप कमेटी में जैसे कह रहे हैं कि शिया उलमाए कराम भी शामिल हैं, तो हो सकती है ये इसमें कोई?
मैं पहले भी इस पर मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात कर चुका हूँ कि देखिए अगर शरई औकात का ख्याल रखा जाए, उफुक के उस मौके का और वक्त का ख्याल रखा जाए जो किसी भी फ़िरके की फहम के मुताबिक है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि एक वक्त में इस तरह से नमाज हो और एक वक्त में अजान हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, चूँकि इख्तलाफ भी फजर की नमाज में आम तौर पर उसके वक्त में इख्तलाफ नहीं है, ظہر اور عصر کی نماز کے اوقات میں اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. مغرب کے مسئلے پہ تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے تو 3-4-5 منٹ کا جو بات ہے وہ بیسیکلی جا کے نماز جمعہ کے موقع پہ وہ ہوتی ہے کہ نماز جمعہ کا وقت کیا ہے. فقہ جعفریہ میں نماز جمعہ کا جو وقت ہے وہ زوال سے پہلے خطبہ شروع کریں, زوال پہ خطبہ ختم کریں اور اس کے زوال کے فوراً بعد نماز جمعہ شروع کریں, یا یہ ہے, یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زوال ہوتے ہی آپ جمعہ کا خطبہ شروع کریں اور پھر خطبے کے بعد جو ہے نماز جمعہ کی ادائیگی ہو. اب اس طرح کی جو باریکیاں ہیں, فقہی باریکیاں, ان کا اگر خیال رکھا جائے اور مشترکہ طور پر کسی وقت کا تعین ہو تو ظاہر ہے بہت اچھی بات ہے اور ایک اچھا اور نیک پیغام معاشرے کے اندر جائے گا.
نیک پیغام کے لیے منسٹر صاحب بھی بڑے کوشاں ہیں, امین شہیدی صاحب بھی بڑے پر امید ہیں, آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ ایک ہی وقت میں اذان اور نماز اسلام آباد کی سطح پر ہونے جا رہی ہے, تو یہ باقی علاقوں میں بھی یہ چیز پھیلنی چاہیے یا یہ حقیقت بننے سے ناکام ہو جائے گی؟ یہ بات
دیکھیں, میں عرض کروں آپ سے پھر ایک, میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس طرح سے ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے کہ اگر آپ ایک ہی وقت میں کوئی نماز جمعہ چلیں کہہ لیں اسلام آباد میں کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی جمعے کے لیے کبھی لیٹ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں مسجد میں تو جمعہ ہو گیا ہوگا, آپ اس طرح کریں فلاں مسجد میں چلا جائیں وہاں آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو ایک طرح کی سہولت تھی نمازیوں کے لیے جو کہ شاید اب نہیں رہے گی اگر آپ ایک ہی ٹائم پہ کر دیں گے, اور یہ بڑی نارمل بات ہے, روزانہ آپ اس طرح کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہو گئی ہے اس مسجد میں تو ہو چکی ہے, آپ فلاں مسجد میں چلے جائیں وہاں آپ کو مل جائے گی جماعت, تو یہ تو ایک سہولت تھی جو میرے خیال میں ختم ہو جائے گی. دوسرا, ٹریفک آپ اگر دیکھیں ایک جمعے کے وقت فیصل مسجد کے باہر جو بلاک ہوتی ہے گرین بیلٹ تک ساری, تو اگر آپ ایک ہی وقت میں پورے شہر میں جمعہ کریں گے تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں گے کس قدر ٹریفک جو ہے وہ بلاک ہوگی. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ آپ اس ملک میں فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہیں. تو کیا فرقہ واریت اس وجہ سے ہو رہی تھی کہ جمعے یا نمازوں کے اوقات جو تھے وہ مختلف تھے, یا ان ممالک میں جہاں فرقہ واریت نہیں ہے کیا وہاں پہ نماز اوقات ایک ہی ہیں اس وجہ سے نہیں ہے؟ نہیں, اس وجہ سے نہیں. ایسی بات انہوں نے ایڈمنسٹریٹیولی اس ایشو کو ہینڈل کیا ہوا ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کہیں بھی لاؤڈ سپیکر پہ یا ویسے اگر آپ ہیٹ سپیچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر اگر جاری و ساری رہتی ہے تو پھر چاہے ایک وقت میں آپ کر لیں یا مختلف اوقات میں کر لیں, وہ آپ ایشو ٹیکل نہیں صحیح کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پوری نا ایک پیکیج ہوتا ہے, اس میں تو اگر ریاست کا فرض ہے نماز کا اہتمام کرے تو پھر خلیفہ وقت جو ہے وہ خطبہ بھی دے, وہ امامت بھی کرے, ٹھیک ہے نا, اور پھر وہ غیر قانونی مساجد جو ہیں ان کی تعمیر بھی نہیں ہونی چاہیے. خود سی ڈی اے کے زیر سایہ ایسی مسجدیں ہیں جو کہ فرقے کی بنیاد پر بنی ہوئی ہیں, سب سے پہلے تو ان کو ختم کرنے کی ضرورت تھی. تو یہ ایشو سے نا باتیں آنکھیں چرانے والی بات ہے, اصل ایشو کی طرف ہم آتے نہیں ہیں, اور یہ کاسمیٹک ارینجمنٹ.
چلیں, ایک سوال آپ نے اٹھایا ہے
اور اس سے تو میں سمجھتا ہوں نمازیوں کو دشواری ہوگی.
میں یہ منسٹر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. جی, یہ کہہ رہے ہیں جو 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 مساجد جو ہیں وہ ایسی جگہوں پہ بنی ہیں جہاں پہ سرکار کی زمین ہے, یا وہ ان کے بارے میں بڑے عرصے سے بات چل رہی ہے.
بات وہ علیحدہ ایشو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ساری جو چیزیں ہیں ہم رہنمائی لیتے ہیں علماء کرام سے, انتظامی طور پر جو ایک اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے, جس طرح پیرزادہ صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, ایک دوسرے کا اپنا نقطہ نظر ہوگا, لیکن اس چیز سے جس طرح ایک وقت اذان ہوئی ایک وقت جماعت ہوئی, اس سے ایک یکجہتی کا مسلمانوں میں اظہار بھی ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے. اور پھر بہت سارے ممالک میں ہے, یہ نہیں ہے کہ یہاں پر بھی ہے, بہت سارے اور ممالک میں بھی یہ ہے چل رہا ہے. اس کے ساتھ ہی جہاں تک یہ بات ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر مختلف اوقات ہوں گے جمعہ کے وقت ایک نہیں دوسری نماز اس میں پہنچ جائے گا, لیکن اچھا جب ایک ہی وقت ہوگا تو اس نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ لگے گا.
اچھی بات. ایک سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے, اس سے ہٹ کے ذرا, وہ یہ کہ
اور مساجد جو ہے مختلف جگہ میں بنی ہوئی ہیں, مختلف لوگوں نے بنائی ہیں, مسلمانوں نے.
چلیں, یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے, اس پہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کبھی کریں گے, لیکن یہ ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں. آج پنجاب حکومت نے ایک اشتہار چھاپا ہے اور آپ کی حکومت ہے پنجاب میں بھی, انہوں نے کہا ہے کہ دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر کرنا قانونی جرم ہے, جبکہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے چیئرمین کا یہ کہنا ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کی جا سکتی ہے. آپ کس طرف کھڑے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وزارت مذہبی
وہ جو حکومت کی طرف سے وہ انتظامی معاملات, اس لیے اپنا حکومت نے اشتہار دیا ہوگا, اور جو شرعی لحاظ سے اسلامی نظریاتی
نہیں, آپ نے قانون جرم ہے تو اگر پاکستان میں کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو شریعت کے خلاف ہو, آپ کا کہتا ہے
نہیں بن سکتا.
تو جب آپ کہتے ہیں کہ وہ قانون جرم ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کہتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے شریعت بار سے, تو پھر تو یہ اس میں تضاد آ گیا.
دیکھیں جی یہ تو اسلامی نظریاتی کونسل ہے جو فیصلہ دیتی ہے، ہم بھی وزارت مذہبی امور کو اس طرح کا ایشو ہوتا ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجتے ہیں، جو ان کی رائے آتی ہے اس پر ہم آگے پھر بھیجتے ہیں حکومت کو، لیکن یہ ہمارے پاس نہیں آئی، اگر حکومت پنجاب نے کی ہے تو انہوں نے کسی سے پوچھا ہوگا۔
آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟
بہرحال سردار صاحب نے اچھی بات کی، انتظامی معاملہ ہے یہ، چونکہ شرعی حوالے سے تو ظاہر ہے قرآن کریم نے جب میں مکمل کروں بات، قرآن کریم نے جب آپ کو اجازت دے دی اور اس کے لیے شرائط بھی بیان کر دی، تو قرآن کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو کر کوئی قانون بنانے کی کوشش کرے گا وہ قرآن کا باغی کہلائے گا، لہٰذا قرآن نے جو اجازت دی ہے اس کو تو کوئی مسلمان روک نہیں سکتا، لیکن انتظامی حوالے سے ہو سکتا ہے کچھ مسائل کو حل کرنے کے لیے، کچھ مشکلات سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ ایکسٹرا چیزوں کا پابند کیا جائے، اس طرح کے اختیارات اسلامی حکومت کو حاصل ہوتے ہیں کہ وہ ان انتظامی امور کے پیش نظر قانون سازی کر سکے، لیکن وہ قانون سازی کبھی بھی شریعت کے منافی نہیں ہونی چاہیے اور قرآن کے مقابلے میں۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر دوسری شادی کی جا سکتی ہے؟
نہیں، شریعت نے تو اس میں اجازت دی ہوئی ہے، جب شریعت نے اجازت دی ہے، قرآن نے اجازت دے دی ہے، تو اس کے بعد میں تو کوئی نہیں ہوتا کہ میں روک سکوں اس کو، مجھے تو روکنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔
اور یہ اگر ایسا قانون ہے کہ آپ نے اجازت لینی ہے ورنہ آپ کو ایک سال قید یا 5-10 لاکھ روپے؟
نہیں، اس قانون پر ریویو کرنا چاہیے، شریعت پر اور قرآن پر تو ریویو کا حق ہمیں حاصل نہیں۔
یاسر صاحب میرے پاس 15 سیکنڈ ہیں، 20 سیکنڈ بلکہ، اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں اس مسئلے پہ آپ؟
اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں بہت سارے مسائل جو ہیں نا وہ جدید ریاست کے مسائل ہیں، مثال اس کی یوں ہے کہ شریعت کے مطابق نکاح اس وقت ہو جاتا ہے جب دو گواہ موجود ہوں اور ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے، وچ از فائن، لیکن آج کل کے دور میں ڈاکومنٹیشن ایک چیز ہوتی ہے، اس کے بغیر اگر آپ نکاح کریں گے تو وہ حکومتی قانون کے مطابق ویلڈ نہیں مانا جائے گا نا، کیونکہ اس کی بہت ساری آگے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں باتوں کو نا اس تناظر میں ذرا دیکھنا چاہیے۔ جب آپ شناختی کارڈ کے لیے تصویر اترانے جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت آپ اس طرح سے حجاب نہیں لے سکتے، ورنہ پھر وہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکے گی، آپ حج بھی نہیں کر سکیں گے، یعنی آپ اسلامی عبادات بھی نہیں کر سکیں گے نا، تو اس لیے ان باتوں کو ذرا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔
بالکل ٹھیک، بہت شکریہ یاسر رضا صاحب، وزیر مذہبی امور ہمارے ساتھ، علامہ امین شہیدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی۔